پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سلام قبول کیجیے سامعین، قبل اس کے کہ ہم آگے پروگرام کو بڑھائیں اور اس افسوسناک سانحے اور حادثے کا تذکرہ شروع کریں جو بھاولپور میں پیش آیا، جس میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 140 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ناصر محمود موجود ہیں، ہمارے ساتھی۔ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں عید کے چاند کا اعلان ہو گیا ہے۔ جی ناصر صاحب، کیا بتائیں گے آپ؟
جعفری صاحب، ابھی اب سے چند لمحے پہلے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں منیب الرحمان، انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے انہیں چاند کی رویت کی شہادتیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، اور اس بنا پر پاکستان میں پیر کو عید الفطر منائی جائے گی اور شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ ایک بار پھر جس طرف توجہ ہماری جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شمال مغرب میں خیبر پختونخوا اور اس کے جو ملحقہ قبائلی علاقے تھے وہاں پہ جزوی طور پہ اتوار کو عید منا لی گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس بار یہ اجلاس بھی انہوں نے رویت حلال کمیٹی نے پشاور میں ہی کرنا تھا، لیکن بوجو اسے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ بہرحال تمام تر اختلافات کے باوجود اب عید کا یہ موقع ہے اور پیر کو پورے ملک میں باضابطہ طور پر عید منائی جائے گی۔
بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا۔ اور سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے بیشتر حصوں میں اور مشرق وسطی کے بہت سے ملکوں میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر، لیکن پہلے ہماری گفتگو ہوگی اس حادثے کے بارے میں جو بھاولپور میں آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے ہوا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 140 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح ضلع بھاولپور میں احمد پور شرقیہ کے قریب پکی پل کے علاقے میں پیش آیا، جہاں کراچی سے لاہور جانے والا آئل ٹینکر اچانک الٹ گیا تھا۔ ریسکیو 1122 کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئل ٹینکر الٹ جانے سے اس میں سے تیل بہنے لگا، جسے جمع کرنے کے لیے قریبی آبادی کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہنچ گئے، اور اسی اثنا میں ٹینکر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شدید آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی زد میں متعدد گاڑیاں اور درجنوں موٹر سائیکل بھی آ گئے، جبکہ ملک کی ایک اہم قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے پر جائے وقوع کے قریب ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی، جسے موٹر وے پولیس نے کچھ دیر کے بعد متبادل راستوں سے بحال کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس علاقے کے قومی اسمبلی کے رکن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سید علی گیلانی صاحب۔ جناب یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعہ ہوا اور کس طرح سے ہوا؟ پاکستان میں تو بڑی اعلیٰ درجے کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور بڑا کام ہو رہا ہے موٹر ویز کے اوپر، یہ ہوا کیا؟
جعفری صاحب، واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ صبح 6 بجے کے قریب ایک ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے اسے نیند آئی، جس کی وجہ سے آئل ٹینکر جس میں 50,000 لیٹر کے قریب پیٹرول تھا وہ پلٹی ہو گیا، سائڈ پہ وہ گر گیا۔ مقامی ساتھ کی جو آبادیاں تھیں، لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے وہاں سے پیٹرول لینا شروع کر دیا۔ جو آدمی آیا وہ اپنے گھر گیا، گھر کے جتنے افراد گھر میں موجود تھے انہوں نے اپنے کولرز برتن، کیونکہ میں آج فوراً وہاں پہ پہلے ہاسپٹل پہنچا پھر موقع پہ پہنچا، ساری سچویشن دیکھی، قیامت صغرا کا منظر پیش کر رہا تھا علاقہ جی۔ اس میں پھر ریسکیو والوں نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ریسکیو 1122 کو، اور کیونکہ ہمارا ہاسپٹل بہت چھوٹا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں جی، تو ایک یا سوا گھنٹے کے اندر 120 بندوں کو جو ٹریٹمنٹ کر سکتے تھے مقامی ڈاکٹرز، انہوں نے وہ فوراً سے پہلے ٹریٹمنٹ دیا اور انہیں شفٹ کیا بی وی ایچ ہاسپٹل ملتان برن یونٹ میں۔ تو اس میں میرے شہر کے تقریباً 150 سے زیادہ لوگ جل کر موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں جی۔
اچھا گیلانی صاحب، مجھے یہ بتائیے جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ بہت اچھی سڑکیں ہیں وہاں پر اور بہت روانی کے ساتھ ٹریفک چلتا ہے، تو کیا یہ ڈرائیور کی غلطی سے ہوا یا یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر؟
نہیں جی، ڈرائیور کی غلطی سے، اسے شاید نیند آئی ہے یا اس کی غفلت کی وجہ سے آئل ٹینکر سائڈ پہ टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया, सड़क से उतर गया, नीचे चला गया जी, जिसकी वजह से वहां से तेल लीक होना शुरू हुआ। उसके बाद ड्राइवर भी मेरे ख्याल में मुझे पता लगे कि पकड़ा गया, उसने नहर में छलांग लगा दिया और लोगों को वो भी रोकता रह गया। वहां पे एनएचए की गाड़ियां भी आ गई, एक एनएचए की गाड़ी भी जल गई है, उसमें दो अफराद बैठे हुए थे, यकीन करें वो दोनों सीटों पे बैठे हुए जल गए। इतना शदीद धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिस वक्त लोग तेल ले रहे थे, पेट्रोल इकट्ठा कर रहे थे, उसी वक्त शायद किसी ने सिगरेट जलाई। जो वहां पे मकामी लोग ठहरे थे उन्होंने मेरे मुझे ये बात बताई कि किसी ने सिगरेट जलाई, उसकी वजह से यहाँ पे एकदम आग लगी। आग के साथ ही एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में कोई 500-500 गज चारों अतराफ से थी।
अच्छा,
जहां कोई ठहरा था वहीं पे उसको आग ने हिट किए। जो लोग घरों में ठहरे थे, घरों में ठहरे हुए भी लोगों को आग ने वहां पे हिट किए। कुछ धमाका जो है कुछ 20 किलोमीटर तक लोगों ने सुना है, लेकिन आप देखे ना जी, 100-150 के करीब लोग शदीद जख्मी है, बर्न है, 70-80% उनका जिस्म झुलस चुका है, 150 के करीब अमवात हो चुकी हैं। कल ईद का दिन है, हमारे लोग तो कोई ईद भी नहीं मना रहे, बड़ी सादगी से ईद करेंगे जी,
जाहिर मनाने भी नहीं चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने और सदर मुमलिकत साहब ने इजहार अफसोस भी किए है, दुख का इजहार किया इस ऑयल टैंकर हादसे में। आज पूरा अहमदपुर शर्किया जो है वो गम में डूबा हुआ है जी।
बहुत हम जी बहुत शुक्रिया गिलानी साहब आपका, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब। मलिक साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में लोगों को कंपनसेट करने के लिए और उनकी परेशानियों और उनकी साथ जो जुल्म हुआ है जिस तरह से वो मारे गए, क्या कर रही है, कोई इकदाम सजेस्ट किए हैं आपकी गवर्नमेंट ने? मलिक अहमद साहब मेरे ख्याल से उनकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, आप ये बताइए गिलानी साहब के गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ कर रही है? गिलानी साहब आप लाइन पर हैं जी? मलिक साहब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं?
जी मैं सुन सकता हूँ आपको जी।
फरमाइए, जो मेरा सवाल था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त क्या कर रही है उन लोगों के लिए जो जिनके घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिनके खानदान उजड़ गए?
देखिए बड़ा ही टू स्टार्ट विद ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जिस पर जितनी भी कोशिश की जाएगी उतनी कम है। वो लॉस जो इंकर हो गया इन द शेप ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, वो किसी कॉम्पनसेशन के साथ पूरा नहीं हो सकता, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू बी डन। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, अभी जो इंजर्ड हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, उनको वहां से एयरलिफ्ट करके जो स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट्स हैं वहां तक पहुंचा दिया गया है। कुछ इंजर्ड की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, जिसमें उनको थर्ड डिग्री बर्न है और उनके लिए अभी जो ट्रीटमेंट है वो क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स की स्पेशल टीम्स जो भेजी गई थी उन्होंने उनकी सॉर्टिंग आउट करके अकॉर्डिंगली किसको कहाँ ट्रीटमेंट देनी है वहाँ पर भिजवा दिया गया। तो अभी हमारा जो टोटल फोकस है वो ये है कि जो अभी जख्मी हैं और जिनको बचाया जा सकता है उनको उनके ऊपर कोई खास तदबीर की जाए और उनकी पूरी मदद की जाए। उनको कॉम्पनसेशन अवार्ड की गई है, बट इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट
जी।
इसकी अभी जो जिस वजह से ये हादसा पेश आया है अभी उसकी तफसीलात हमने इन्वेस्टिगेट की है, पता लगा है कि जो एक तो केयरलेसनेस थी टू दिस एक्सटेंट के वहाँ पर समझदार लोग भी रुके हुए थे और जो वहाँ पे ऐसे था जैसे जो टैंकर जब वो एक्सीडेंट हुआ है तो उसे पेट्रोल लीक होना शुरू हुआ, तो पासर बाय पैसेंजर्स भी रुकते रहे, जो सड़क से गुजर रहे थे वो भी रुक के उसको जैसे एक तमाशा देखने वाली सूरत होती है इस तरह से रुक गए।
अच्छा,
और क्योंकि एक बिल्कुल आबादी के नजदीक ही हादसा पेश आया है तो मकामी अफराद उस हादसे की और वो ट्रेलर के उल्टने की साइट को देखकर दौड़ के मौके पे आ गए और फिर जब उन्होंने देखा कि वो ओवरफ्लो जो पेट्रोल कर रहे है वो उसकी वजह से वहां पर कुछ बच्चे जो है वो اور کچھ بیچ میں کچھ مقامی گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر آ گئے, اور آ کے انہوں نے اسے بکٹس کے ساتھ فل کرنا شروع کر دیا. تو جب پولیس نے آ کے انہیں وارننگ دی, انیشلی وہاں پہ ہائی وے پولیس کے لوگ پہنچے اور انہوں نے وارن آؤٹ کیا کہ یہ پیٹرول ہے اور یہ فلیمیبل ہے, اس کے پاس سے آپ کو فوری ہٹ جانا چاہیے. تو ابھی یہ وارننگز کا پروسیجر, یہ 6:45 صبح کا واقعہ ہے, اور ابھی یہ وارننگز کا ان کا سلسلہ جاری تھا کہ کیونکہ کافی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, تو جب یکدم وہ فائر ایرپٹ کی اور اس نے پھر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا,
جی,
تو جو 100 سے زیادہ افراد ہیں وہ تو موقع پر دین اینڈ دیر ہی ان کی 100% برنٹ ہو گئے, اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ 20-25 کے قریب احمد پور شرکیہ ہاسپٹل تک جانے میں, اور پھر بھاولپور وکٹوریا ہاسپٹل کی شفٹنگ کے دوران ان کی وہ جاں بحق ہو گئے, اور پھر جو کیونکہ بہت زیادہ انجرڈ تھے ان کو لفٹ کر کے پہنچایا گیا ٹو نشتر میڈیکل. وہاں پر ہمارے پاس گوئنڈ یونٹ کی فیسلٹی تھی کہ وہاں پر ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور باقی جو ابھی ایفٹ کیے جا رہے ہیں سارے وہ پوری ان کی ہر طرح سے جو ہے وہ ذمہ داری حکومت پنجاب اٹھا رہی ہے.
اچھا ملک صاحب, یہ بتائیے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی اس بات کی تجویز بھی ہے کہ کوئی ہائی لیول انکوائری کرائی جائے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہ ہو آئندہ؟
دیکھیں, اس پہ ہائی لیول انکوائری کمیٹی, تو جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی وہ تو صبح ہی چیف منسٹر نے کانسٹیٹیوٹ کر دی اور اس کی ابتدائی رپورٹ آ بھی گئی. یہ اسی کے مندرجات سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انیشلی واقعہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے, اور فور فیوچر کے یہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں تو اس میں جو یہ پیٹرولیم کمپنیز ہیں جن کے یہ کیریج کانٹریکٹرز ہیں جو یہ ٹرانسپورٹیشن کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کے کچھ سیفٹی رولز ہیں جن کو اسٹرکٹلی اڈیئر ود کرنا پڑے گا, اور کچھ جو ہمارے ہائی وے پیٹرولنگ کے کچھ سیفٹی میجرز ہیں وہ پورے ہونے پڑیں گے, کیونکہ یہ تو ہائیلی انفلیمیبل مٹیریل ہے جو فریلی اس کی موومنٹ ہے, اس کے اوپر پریکاشن جیسے ہمارے ویسٹرن ورلڈ کے اندر سیٹ اسٹینڈرڈ ہیں ایسے یہاں پر بدقسمتی سے نہیں ہوتا. تو بہرحال ابھی کچھ چیزوں کو, بیکاز یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ ریسنٹ ہسٹری میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہماری یادداشت میں تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہو, اور اس میں اور پھر جو پبلک کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ بھی ایجوکیٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں جب اس قسم کی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اسے ذرا اپنے آپ کو ڈسٹینس میں رکھیں, لیکن یہاں پر تو بالکل ٹینکر کے اوپر چڑھ کے لوگ اس کے اندر سے پیٹرول نکال رہے ہیں.
بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب آپ کا, جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا, میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین, اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان, افغانستان اور چین اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ کرائسس پریونشن کے لیے کوئی میکینزم قائم کیا جائے. ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ممتاز تجزیہ کار موجود ہیں, پاکستان سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھی ناصر محمود کی اس حوالے سے ایک مختصر رپورٹ سن لیتے ہیں.
پاکستان, افغانستان اور چین نے اسلام آباد اور کابل کے مابین مسائل کے حل اور تعاون کے فروغ کے لیے حکمت عملی وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے. اتوار کو اسلام آباد میں دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان خود پاکستان کے مفاد میں ہے, اور چین کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ گزشتہ 15 سالوں کے تجربے کے تناظر میں یہ بات واضح ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے جو تمام افغانوں کی شمولیت اور انہی کی زیر قیادت ہو. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چین اور افغانستان کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سطح کے مذاکراتی عمل کا انعقاد بھی کیا جائے.
بائی لیٹرل کرائسس مینجمنٹ میکانزم بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان دیٹ وڈ انیبل دی ٹو سائیڈز ٹو مینٹین ٹائملی اینڈ ایفیکٹیو کمیونیکیشنز.
سرتاج عزیز نے کہا کہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسائل کے حل کے ضمن میں طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ دونوں ملک بشمول دہشت گرد واقعات کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بر وقت اور مؤثر رابطہ برقرار رکھ سکیں.
سلمان عابد صاحب, آپ نے یہ رپورٹ سنی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا میکانزم بنانے پر تیار ہو گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ایسے اقدامات کیے جا چکے ہیں, لیکن اس بار اس میں ایک چین کا جو فیکٹر ہے وہ نیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ورکیبل ہوگا فیوچر میں ان عوامل کو دیکھتے ہوئے جو اس ریجن میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتے؟
بہت شکریہ جعفر صاحب. دیکھیے, یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ریجنل سطح کے اوپر یا خطے کی سطح کے اوپر جب بھی ایک امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی, امن آئے گا, اس میں سب ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. ابھی تک ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم ہندوستان افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس میں ایک بدعتمادی اتنی پائی جاتی ہے کہ جب بھی دو سٹیپ ہم آگے جاتے ہیں تو تین سٹیپ ہمیں پیچھے کی طرف آنا پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں. اب چین جو ہے وہ اس پورے خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے اور خاص طور پر سی پیک کے بعد جو ہے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان افغانستان اور بھارت کے درمیان جو ہے کوآپریشن جو ہے اس کو آگے سے آگے بڑھانا پڑے گا, اور خاص طور پر اس وقت افغانستان کا جو کرائسس ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی شعر ہے اور جتنا اس وقت چین اس کو سمجھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ جو ہے اس کے ان کی اس بات کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں کابل میں بیٹھ کے جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بات چیت کی, اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آ کر بھی انہوں نے اس سارے عزم کو دہرایا کہ ہمیں ایک جوائنٹ میکینزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. اب ماضی میں بھی کیونکہ جوائنٹ میکینزم ہوتے رہے لیکن اس میں چین کا رول نہیں تھا, اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر چین اس سارے معاملے میں سامنے آتا ہے اور ایک جوائنٹ میکینزم پاکستان افغانستان کے درمیان بنتا ہے اور اس میں اگر چین اس کو سپروائز کرتا ہے یا اس کو اوور سی کرتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سارے معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس میں ہندوستان کو بھی ہمیں انگیج کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم ہندوستان کو انگیج نہیں کر سکیں گے تو افغانستان کے اندر بھی انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی, کیونکہ اس وقت افغانستان میں ایک بڑا انفلوئنس جو ہے وہ ہندوستان کا بھی ہے. تو اس لیے چین کو انڈیا کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا اور پاکستان کو بھی ہندوستان کو آن بورڈ لے کر پھر یہ چاروں ٹرائکا جو ہے آپس میں اگر ایک جوائنٹ میکنزم پر اتفاق کر لے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان بھی اس وقت دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے, افغانستان بھی اس وقت دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اور خود بھارت کے اندر بھی جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے تمام ملکوں کو یہ چاہیے کہ وہ جوائنٹ میکنزم پہ آئیں اور ایک بلیم گیم ایکسرسائز سے باہر نکلے اور اپنے انٹرنل ڈیفیسٹس کو جو ہے ایک باقاعدہ ٹرسٹ کو مینٹین کرے, اس کو بحال کرے, تب جا کے شاید یہ بڑا کام کیا جا سکے گا. اب اس میں اصل رول جو ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ افغانستان ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اگر اس کو چین جو ہے ایک لیڈنگ رول کے طور پر سامنے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ڈیفیسٹ کو کہیں نہ کہیں مینیمائز کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج جبکہ پاکستان میں عید کی رات ہے اور لوگ مصروفیت میں ہیں وقت نکالا, بے انتہا شکر گزار ہوں. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبر میں سن چکے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, وہ آج یہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے, دوسرے امریکی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب مسعود عبدالی صاحب ہیں جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں, بیسڈ ہیں امریکہ میں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار ہوں گے جو بھارت سے ہمارے ساتھ آئیں گے اور وہ ممتاز بھارتی جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں. عبدالی صاحب اختصار کے ساتھ بتائیے کہ اس دورے سے ریجن میں کیا صورتحال بنے گی اور پاکستان کا کیا اس پر ریئیکشن ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, بہت اختصار کے ساتھ.
جی صاحب آپ کے سامعین کو عید مبارک, ظاہر ہے عید تو کل ہوگی لیکن مجھے یقین کیفیت تو شروع ہو چکی ہے عید کی.
جی
دیکھیے جو نریندر مودی صاحب کا دورہ ہے اس سے پہلے اصل میں ایک اور واقعہ ہوا ہے,
اصل میں میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, بہت جی پلیز.
جو اس کے اللہ تعلق ہے وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ کانگریس میں آئی ہے, پاکستان کو اس کا جو اسٹیٹس ہے نان نیٹو الائی کو ختم کرنے کے لیے, تو اس لحاظ سے اس کے اہمیت بنیادی طور پر جو اس کو جو ایکسائٹیڈ ہیں ٹرمپ صاحب وہ یہ کہ یہ تقریباً $2 بلین کا سودا کریں گے ڈرونز کے لیے, اور یہ ان کی جو پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کہ وہ واقعتاً یعنی وہ سیل پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں, یعنی ان کا دورہ جو تھا ابھی مڈل ایسٹ وہ بھی اسی طرح تھا, تو اس لحاظ سے سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ اس دوران وہ $2 بلین کے ڈرون اور باقی کچھ اور اسلحہ جو ہے وہ خریدنے کا سودا کریں گے, پلس یہ کہ ان دونوں کے آپس ہندوستان اور پاکستان ہندوستان اور امریکہ کے باہمی کانٹریکٹ ہے جوائنٹ ریسرچ کا اور اسلحے کو ڈیولپ کرنے کا, تو میرا خیال اس پہ بھی مزید بات ہوگی. ریجن کے زیادہ تعلق ہے تو ریجن میں ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ٹینشن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے وہ یعنی بڑی روایتی قسم کی ہے, لیکن جو ایجنڈا مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو ہوگا مودی صاحب کا وہ زیادہ اسلحے کی خریداری پر ہوگا, اس لیے میرا خیال ہے کہ جو متنازع مسائل ہیں جیسے کشمیر ہے یا پاکستان کی مداخلت جس کا الزام لگاتے ہیں اس پہ شاید کوئی تفصیلی بحث نہ ہو بلکہ زیادہ تر بات جو ہے وہ باہمی سودوں پر ہو.
اچھا ایک بات اور اختصار کے ساتھ یہ بتائیے عبدالی صاحب مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسائل ہیں ان کے حل میں بھی کچھ مدد مل سکتی ہے ممکنہ طور پر؟
اس لیے کہ ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں, جب انہوں نے صدر حلف نہیں بھی اٹھایا تھا تو یاد ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف سے فون پہ بات کی تھی, اس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو پہ مدد کرنا چاہتے ہیں, سالسی کی انہوں نے پیشکش کی تھی, وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, اور بہرحال ہر آدمی یہ چاہے گا اور ہر ملک یہ چاہے گا کہ دو بڑی طاقتوں جو نیوکلیئر طاقت ہیں ان کے تعلقات بہتر ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کے دوران ٹرمپ یا اگر ٹرمپ نہ بھی ہوں, اگر ٹرمپ صاحب اس لیول پہ بات نہ بھی ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ رک ٹیلرسن صاحب جو ہے اس معاملے کو اٹھائیں گے, اور اگر اس میں کوئی ایسا راستہ نکل سکا کہ کوئی آمادگی ظاہر کی نریندر مودی صاحب نے بات چیت کو کسی کیونکہ اصولی طور اب تک جو موقف ہے ہندوستان کا یہ کہ ہندوستان کہتا ہے کہ وہ کسی اور فریق کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتا, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان مل کے خود اپنے مسئلے کو حل کریں, لیکن وہ یقین ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں چونکہ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے پاکستان سے بھی اور انہوں نے نواز شریف سے بات کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے میں کوئی بہتری کی امید پیدا ہو.
اچھا دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے کیا اس پہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟
کشمیر کے ایشو پہ ظاہر ہے کہ وہ کور ایشو ہے ہندوستان اور پاکستان کا, یہ کم از کم پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی, اور اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی, لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ کہ ہندوستان کا موقع بھی ہے کہ یہ مسئلہ ان دونوں ملکوں کو حل کرنا ہے شملہ معاہدے کی روشنی میں, تو وہ شاید اس کو انکریج نہ کریں, لیکن مجھے یقین ہے کہ گفتگو کے دوران یہ مسئلہ ضرور آئے گا, اور اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یا وزیر خارجہ ٹیلرسن نے تو یہ یقینا کشمیر کے مسئلے بات ہوگی, اور میرے خیال بات ہونی چاہیے اس لیے کہ
صحیح
اسی کے ذریعے مسئلہ.
اچھا بس میرے پاس اب تقریباً دو منٹ سے بھی کم ہیں, آپ ہیں اور اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر محمود صاحب سے بات کی تھی کہ پاکستان میں بھی عید کے چاند کا اعلان ہو گیا ہے, کل وہاں عید منائی جا رہی ہے, اور امریکہ کے بیشتر حصوں میں اور مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں میں عید منائی گئی ہے آج. یہ بتائیے اپنے عبدالی صاحب کے کس انداز میں یہاں عید منائی گئی ہے ایسے حالات میں جبکہ پاکستان میں گزشتہ تین چار دن کے دوران تقریباً 200 سے زیادہ لوگ مختلف حادثات میں اور دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے ہیں.
بالکل, یعنی انتہائی افسوسناک واقعہ تو کل رات ہوا ہے جو یہ ایک ٹینکر پھٹ گیا جس کے سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ,
اور اس سے پہلے ایک دن میں دہشت گردی کے تین واقعات
ہوئے, پارا چنار کا واقعہ ہوا تھا, لیکن پارا چنار کا واقعہ تو ہم یہ کہہ کے صبر کر لیتے ہیں کہ وہ دہشت گردی تھی, کسی کنٹرول میں نہیں تھا, لیکن جو واقعہ سلنڈر اس کے پھٹنے کا ہوا ہے ٹینکر کے, وہ واقعتا جو ہے نا خاصی یعنی تکلیف دہ اور واقعی یعنی جیسے کہتے ہیں عید کرکری ہو گئی, لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود ہوتا ہے یہاں پر اصل میں چونکہ یہ شیلا جیکسن لی جو یہاں کی کانگریس وومن ہے وہ چونکہ پاکستانی جو کاکس ہے اس کی ممبر بھی ہیں, تو وہ کئی مساجد میں آج جو ہے ان کا پیغام بھی آیا اور وہ بھی گئیں, اس کے علاوہ ہیوسٹن کے جو میئر سلویسٹر وہ بھی جو مسجد انرجی سینٹر میں جو مرکزی اجتماع ہو رہا ہے وہ ابھی جاری ہوگا, وہاں انہوں نے تقریر کریں گے اس کے اندر. اس کے علاوہ ہیوسٹن چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا علاقہ ہے تو تقریباً 50 کے قریب مقامات کے اوپر نماز ہوئی عید کی, جس میں بعد چھوٹے اور بڑے, اور یعنی تقریب ابھی تک جاری ہے کیونکہ مرکزی تقریب تو ابھی شروع ہوئی ہے, تقریبا نماز شروع ہوئی.
اچھا
تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یعنی اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی یہاں پر, تو اس لیے اس کا جوش و خروش روایتی تھا اور خاصی بڑی, اور ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ سنڈی کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصان ہوا سنڈی کے طوفان سے, ہیوسٹن کے فائدہ یہ ہوگا کل ہلکی ہلکی بارش ہو گئی, موسم بڑا خوشگوار تھا اس لیے عید جو ہے وہ لوگوں نے بڑی خوشگوار موسم
جی, بہت شکریہ مسعود,
گرم ہے اس لیے جی بارش سے بڑا فائدہ ہوا.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوعات کی جانب, جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اس وقت ایک مسئلہ ہیں, اس سلسلے میں بھی ہماری ماہرین سے بات ہوئی ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب ہم گفتگو کریں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر نے بعض امریکی حکام کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور مزید سخت رویہ اختیار کرنے پر غور کر رہی ہے. رائٹر کے مطابق امریکی پالیسی میں تبدیلی کا مقصد پاکستان کو ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی پر مجبور کرنا ہے جن کے ٹھکانے امریکی اور افغان حکام کے بقول پاکستان میں ہیں اور وہ وہاں سے پڑوسی ملک افغانستان میں حملے کرتے ہیں. پاکستان افغان اور امریکی حکام کے اس الزام کی تردید کرتا آیا ہے اور اس کا موقف ہے کہ افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقوں سے شدت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے اور پاکستان نے باضابطہ طور پر تو ان اطلاعات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان قریبی تعاون خطے کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس بارے میں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسن عسکری نے پروگرام جہان رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان کی طرف امریکہ کی پالیسی ہے وہ اوباما کے دور سے چینج ہونا، آخری سال میں چینج ہونا شروع ہو گئی تھی اور اب نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک ٹوٹل ریویو کر رہی ہے، کیری لوگر برمن لاء جس کے تحت پاکستان کو 1 بلین سے زیادہ کی اسسٹنس کی پروویژن کی سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی، کیری لوگر برمن لاء ختم ہو گیا ہے، یعنی اس کے تحت جو ایڈ آ رہی تھی اب وہ نہیں آئے گی، جو پائپ لائن میں ہے وہ ٹھیک ہے اب ختم ہو جائے گی اس سال۔ اس کے علاوہ اور جو اکنامک اسسٹنس کے ارینجمنٹس تھے وہ سب کے سب پہلے سے کم ہو گئے ہیں اور 300 ملین ایڈ کے متعلق امریکہ نے جو پچھلے سال یعنی اس 2016 کے اینڈ پہ جو فائنل ڈیسیجن ہوا تھا، وہ اپروول ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے، ڈیفینس سیکرٹری جو ہے وہ اگر اجازت دے گا، وہ اس کو کلیئر کرے گا تب $300 بلین وہ ملیں گے، وہ نہیں ملے ہیں پاکستان کو $300 ملین جو ہے، تو آلریڈی ایک ریلیشن شپ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو ریویو کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے پاس اتنی چوائس ہے کہ وہ بالکل پاکستان کو ڈسکارڈ کر دے، یہ ضرور ہے کہ وہ آرم ٹوسٹنگ کی پالیسی جو پہلے بھی اڈاپٹ ہوتی تھی وہی آرم ٹوسٹنگ کی پالیسی ہوگی اور اب زیادہ آرم ٹوسٹنگ ہو سکے گی، کیونکہ اکنامک اسسٹنس اتنی اویلیبل نہیں ہوگی جو کہ اوباما کے دور میں تھی۔ جہاں تک ڈرون کے حملوں کا تعلق ہے، وہ امریکہ اگر ریوائیو کرتا ہے تو ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ ڈرون حملے کس علاقوں میں ہو رہے ہیں، اگر یہ مین لینڈ پاکستان کے اندر ہوئے تو ایک نیا کرائسس پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپ میں ہوگا۔ پرابلم جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ یہ درست ہے کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے وہ امریکہ کی خواہشات یا امریکہ کے فریم ورک میں مکمل طور پر نہیں آتی، اس میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو ایکسکلوڈ کر کے، پاکستان کو بائی پاس کر کے بھی افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ سے ناراضگی امریکہ کو پاکستان سے ہے، پاکستان کو بھی شکایات ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں کو شکایات کے باوجود جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو چلائیں گے، تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ضرور کر دیں گے، لیکن پاکستان کو ٹوٹل ایکسکلوژن کے بعد امریکہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے، افغانستان کی جانب سے الزامات آتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہا یا وہاں پر پناہ گاہیں ہیں، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے صفایا کر دی، اور امریکہ کا موقف بھی یہی ہے، ہر چند کے بعض امریکی حکام پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود یہ اسرار کے پناہ گاہیں ختم کی جائیں یا دہشت گردی کو ختم کیا جائے، اس کے سلسلے میں پاکستان مطمئن کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟
دیکھیے اس میں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ تینوں ملکوں کا ایک سیکیورٹی کو ڈیل کرنے کے لیے اپنا اپنا پرسیپشن ہے، امریکہ ایک انداز میں دیکھتا ہے، افغانستان ایک انداز میں دیکھتا ہے، پاکستان ایک انداز میں دیکھتا ہے۔ جب تک یہ تینوں ملک بیٹھ کے کامن ایریاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اس وقت تک ٹیررزم کی پالیسی میں ڈفرینسز رہیں گے، کیونکہ کچھ امریکہ کے کنسرنز ہیں، امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، کچھ پاکستان کے کنسرنز بھی ہیں اور پاکستان کی ڈیمانڈ بھی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے کنسرن کو، افغانستان پاکستان کی ڈیمانڈ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی اڈاپٹ کرے जो वाशिंगटन चाहता है या काबुल चाहता है वो मुमकिन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पे रहते हैं तो आपको ये अंदाजा है कि पाकिस्तान की हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं कि बहुत से इकदाम वो नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की नाकामी जो है वो मेरे नज़दीक ये है कि वो जो चीज़ें पाकिस्तान को कंस्ट्रेन करती हैं, जो पाकिस्तान को टेररिज्म के सिलसिले में इकदाम लेने से रास्ते में हायल होती हैं, पाकिस्तान उनको बैनुल अक्वामी सतह पर पेश करने से कासिर है। क्योंकि देखिए इस वक्त मूवमेंट जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे वो दोनों साइड पे है। जहां अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आते जाते रहते हैं, उसी तरह पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान सिर्फ बात करता है अफगान तालिबान की, पाकिस्तान बात करता है सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान की जो उधर बैठे हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली ये एडमिट नहीं करता कि जनाब ये मूवमेंट दोनों तरफ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई भी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक विजन और लीडरशिप का क्राइसिस है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी मजबूरियां जो हैं और मुश्किलात जो हैं वो बैनुल अक्वामी सतह पर पेश करने में नाकाम रहा।
ये बताइए कि इस वक्त जो उस रीजन में बदलते हुए सूरत हाल है जहाँ चीन और रूस भी अब दिलचस्पी ले रहे हैं मामलात में, उस सूरत में अमरीका का रोल जो है वो क्या आप समझते हैं कि लिमिटेड हो जाएगा?
का रोल मेरा ख्याल है महदूद हो जाएगा। अमेरिका का रोल बुनियादी तौर पर यही है कि जो उसके फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं उसमें वो कुछ और फोर्सेस ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है, लेकिन अमेरिका खुद अलोन इस मसले को हल नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको कोऑपरेशन चाहिएगी चीन की भी और रूस की भी और पाकिस्तान की और ईरान की। प्रॉब्लम यह है कि ईरान से ताल्लुकात अमेरिका के बिल्कुल ही खराब हैं, और ये जो फैक्टर हुआ है कि चीन और रूस अब ज्यादा एक्टिव हैं, मेरा ख्याल है ये ज्यादा मुअसर साबित हो सकेगा, क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे बड़ा काफी गहरा है और पाकिस्तान इस वक्त रूस से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। तो अगर तो कोई ऐसा फॉर्मूला निकल आए जिसमें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के कंसर्न्स को अकोमोडेट किया जा सके, तब मामला तय हो सकेगा। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है चीन से और रूस से ज्यादा ओपन होगा, पब्लिकली ना सही अंदर बैठ के क्या मजबूरियां हैं पाकिस्तान की, क्या मुश्किलात हैं और क्या कंसर्न हैं, वो मेरा ख्याल है शायद बेहतर तरीके से हो सके। एक कलेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी अफगानिस्तान पे, और उसमें आपको तमाम पार्टीज को जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमरीका है, तमाम पार्टीज को एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा।
ताम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के सेंटर बराए कम्युनिटी के को डायरेक्टर जहांगीर खटक का कहना था,
इंटरस्टेट रिलेशन में हर मुल्क अपने कौमी मफादात का ख्याल रखता है और उसी के तनाजुर में अपनी पॉलिसी तरतीब देता है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुक की तारीख को देखें तो इसमें ऐसे वक्त ऐसा बहुत ज्यादा मरतबा आया है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक मुश्किल दौर से गुजरे हों। ये शायद हम एक मरतबा फिर एक और मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह आपने जिस खबर का जिक्र किया उसमें बुनियादी तौर पर तीन ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर अमरीका अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकता है, जिसको वो टफ लाइन कह रहे हैं, यानी पहला कि वो ड्रोन हमलों में इजाफा करना चाहते हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद को या तो रीडायरेक्ट करें या उसे रोक लें, और तीसरा ये कि पाकिस्तान का जो नॉन नेटो एलाय मेंबर्स का जो स्टेटस है अमरीका के साथ उसको खत्म कर दिया जाए, उसको डाउनग्रेड किया जाए। ये वो तीन नुकात हैं जिसके जरिए वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी साजों का ख्याल है कि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ साथ वो तकरीबन 4-5 हज़ार नए फौजी भी अफगानिस्तान भेजना चाह रहे हैं। ये उन तमाम कोशिशों का हिस्सा है कि जिसके तहत ट्रंप इंतजामिया कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, वहाँ पर सदर अशरफ गनी की हुकूमत को ज्यादा मुस्तहकम किया जाए और अफगानिस्तान में उठने वाले नए चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुआ जाए। یعنی ایک طرف طالبان تو پہلے سے امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے, اب داعش کو ظہور ہے مشرقی افغانستان میں خصوصاً, وہ ایک نیا چیلنج ہے. اور ان چیلنجز کے تناظر میں امریکہ کی ایک نئی پالیسی گرچہ آئی تو نہیں ہے, لہٰذا اس پر تو ہم کوئی یعنی اپنا کمنٹ نہیں دے سکتے کہ جی پالیسی اس وقت تو یہ سارے اندازے ہیں, خبریں ہیں, حقیقت اس میں کہاں تک ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ تو جب رواں ماہ کے دوران جب پالیسی سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پالیسی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اس خطے پر کتنا گہرا اثر ڈالیں گے, پاک امریکہ تعلقات پر کتنا گہرا اثر ڈالیں گے, افغانستان پاکستان کے جو مشکل تعلقات ہیں اس وقت اس پر وہ کیا اثر ڈالیں گے, اور پھر جو بھارت کا اس خطے میں ابھرتا ہوا کردار ہے اس پر اس کا کیا اثر ہوگا, اور چین اور روس کا بڑھتا ہوا جو اس علاقے میں انٹرسٹ ہے اس سے کیا وہاں پر نئی ری الائنمنٹس ہوں گی. یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب فی الحال نہیں دیا جا سکتا. نان نیٹو سٹیٹس کو اگر یہ ختم کر دے تو کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ نان نیٹو الائز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جب مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں جب اپنی ڈپلائمنٹس کرتا ہے تو عموماً وہاں پر جو اپنا جنگی ساز و سامان ہوتا ہے اس کا کافی حصہ وہیں پر ہی چھوڑ دیتا ہے. مثلاً افغانستان کا ذکر کریں تو جب افغانستان سے امریکی ڈپلائمنٹ کم ہو رہی تھی تو انہوں نے کافی اپنا فوجی ساز و سامان وہاں چھوڑا, تو پاکستان بینگ اے نان نیٹو ایلائے کو کافی اس میں سے فوجی سامان امریکہ نے دیا, تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے جس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا. تو عمومی طور پر اگر اس کی بنیاد دیکھیں تو ایک دوسرے پر بد اعتمادی ہے. پاکستان امریکہ تعلقات میں بد اعتمادی شروع سے چلی آ رہی ہے اور انفارچونیٹلی اس میں متلقل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر جو موجود کیا قیادت ہے وہ اپنی ایک سوچ کے ساتھ آگے چل رہی ہے جو متنازع بھی ہے, پاکستان کے اندر بھی متنازع ہے اور پاکستان سے باہر بھی متنازع ہے, اور شاید پاکستان کی اپنی جو سیکیورٹی سچویشن ہے جس میں کہ پاکستان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں اسپیشلی افغانستان میں انڈیا کے بڑھتے ہوئے کردار کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے پاکستان کی سینسیٹیوٹیز کو بھی شاید جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کوئی زیادہ اپریشیٹ نہیں کر رہی, تو اس کی وجہ سے جو بد اعتمادی کا عنصر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے, ممکنہ طور پر پاکستان اپنی پالیسی میں اس حوالے سے کیا تبدیلی کر سکتا ہے؟
دیکھیں پاکستان کو تو ایک جو پوری دنیا پاکستان سے کئی سالوں سے تقاضا کر رہی ہے اور شاید اس کا ابھی تک کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا پاکستان پر, وہ یہ ہے کہ آپ اچھے اور برے طالبان میں تقسیم ختم کر دیں. یہ بڑا مطالبہ ہے جو پاکستان سے کیے جا رہے ہیں.
مگر پاکستان کا تو مستقل موقف یہ ہے کہ ہم اچھے اور برے طالبان کے کوئی تمیز نہیں کر رہے, انڈسکریمنیٹلی ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں.
بالکل یہ پاکستان کی طرف سے ہے, لیکن یہاں پر کوئی ایک ایسا انڈیپینڈنٹ میکینزم موجود نہیں ہے کہ جو دونوں طرف سے کیے جانے والے دعووں کو سچ یا جھوٹ ثابت کر سکے. اسی وجہ سے میں نے جب بھی کہا کہ بد اعتمادی اس کی بنیاد ہے. پاکستان بلا شبہ, میں نے جس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اور فاٹا میں کافی بڑا آپریشن کیا اور اس کے نتیجے میں کم از کم پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے. لیکن افغانستان میں آپ دیکھیں تو اس کا اثر زیادہ ہوا ہے کہ افغانستان میں اب بم حملے زیادہ ہو رہے ہیں, وہاں پر دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں, اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پر مسلسل یہ الزام لگاتی چلی آ رہی ہے کہ یہ پاکستان میں بیٹھے جو مختلف گروپس ہیں اسپیشلی حقانی نیٹ ورک وہ یہ کر رہے ہیں, اور جس میں کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پوری رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ایک بلیم گیم کے ایک سائیکل میں گئے ہوئے جس کا نقصان میرا خیال ہے کہ تمام ممالک کو ہو رہا ہے, وہاں اس خطے کے عوام کو ہو رہا ہے, اور انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. امریکہ کی جانب سے یہ کوشش ہے, ایک میسج ہے کہ جناب وی آر ویری سیریس اور آپ کو اپنی پالیسی میں چینج کرنی ہوگی.
اور بین الاقوامی امور کے ممتاز ماہر اور تجزیہ کار کامران بخاری سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ واشنگٹن کے اندر کوئی ایک رائے پائی جاتی ہے انتظامیہ میں. پہلے سے ہی جو ہے بہت سارے مکاتب فکر ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے, پاکستان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے, پاکستان کے ساتھ کوئی درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے. تو یہ ڈبیٹ تو ہوتی رہتی ہے. ایک تو یہ کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں, پاکستان جو ہے وہ ایک تو پرائیورٹی لسٹ میں بہت ہی نیچے ہے, और अगर पाकिस्तान की बात आती है तो फिर वही बहुत सारी बात का शुरू हो जाती है कि भाई वो लोग हैं कि जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को समझ नहीं रहे, हमें पाकिस्तान के साथ जो है नरम रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। फिर कुछ लोग हैं जो मिली जुली को कहानी जो है ना बनाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई नई बात हुई है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉलिसी चेंज है।
अच्छा, जो पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी आएगी आप समझते हैं, और उसमें ये भी इम्कान जाहिर किया गया कि शायद ड्रोन हमले जो हैं बढ़ जाएं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा रीजन पर?
देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि हमें मिलिट्री और पॉलिटिकल एनालिसिस को सेपरेट करने की ज़रूरत है, इसको अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। ड्रोन हमले जो हैं वो कोई किसी की मर्जी से ना शुरू होते हैं और ना ही किसी की मर्जी से बंद होते हैं। ड्रोन हमले तभी होते हैं जब इंटेलिजेंस आती है, जब इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है कि भी एक हाई वैल्यू टारगेट है वो फलां जगह पाया गया है, और अगर हमने तेजी से जो है उसके खिलाफ कार्रवाई ना की तो वो वहां से चला जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ड्रोन हमले जो हैं वो इस तरीके से कोई ऑन एंड ऑफ बटन लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, जो कि जब दिल किया तो चला दिया, तो जब दिल किया बंद कर दिया। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ दरअसल एक वो तजिए का बहुत ही बड़ा फुकदान है, बहुत कम लोग जो है संजीदगी से देखते हैं, वो कि अनकरीब जो है जो माजी में जो है हालात बेहतर हुए हैं, हमारे जो पब्लिक डिस्कोर्स है पाकिस्तान में वो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं। मजमूई तौर पे जो है वो जो बातें की जाती हैं बहुत ही सतही लेवल पे, हर छोटी मोटी खबर के ऊपर जो है वो हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई ड्रोन हमले की खबर या कोई इस किस्म की कोई जो सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं, अननेम सोर्सेज, चाहे वो रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, या तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि बहुत सारी ये खबरें जानबूझ के लीक की जाती हैं ताकि परसेप्शन शेपिंग हो। असल में जो हिकमत अमली जो कार फरमा होती है वो नेसेसरली ये नहीं होती कि हम कोई पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, सिर्फ ये होता है कि अगली दूसरी जानब से जो है उसका बिहेवियर शेप करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से एक जो तावन नहीं मिल रहा जिस हद तक का, वो तावन हासिल करने के लिए इस तरह की लीक्स की जाती है।
अब काबुल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दूसरे एक्टर्स भी मैदान में आ गए हैं, ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल सिचुएशन को और खासतौर पर अमेरिका की पोजीशन को?
एक तो ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद जो है वो बहुत बड़ा इको चैम्बर है, काबुल उससे बड़ा इको चैम्बर है। काबुल में बहुत सारी आवाजें हैं, कुछ आवाजें कहती हैं कि जी, बेशतर आवाजें ये कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है सख्ती से निपटा जाए और नालायक हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये है कि हर चीज जो गलत हो रही है अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारी अफगान पे भी पड़ती है। तो ये जो मजमूई सूरत हाल है इसके अगर इसको देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि अनकरीब ना पाकिस्तान कोई अपना रवैया बदल सकता है, ना ही अफगानिस्तान अपना रिस्पांस बदलेगा। तो कोई भी सालिस अगर आ जाए, अमेरिका भी है बीच में सालिस, बरतानिया भी है, तुर्की भी है, चीन भी है, तो मैं नहीं समझता कि जो है ये कोई नई कोशिश है। ये कोशिशें हमेशा की जाती हैं, जब तक पाकिस्तान इस्लामाबाद और काबुल जो है वो मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि इस्लामाबाद और काबुल कोई मोनोलिथिक जो है एंटिटीज नहीं है, इस्लामाबाद में भी बहुत सारे फैक्शन हैं, काबुल में तो बहुत ज़्यादा फैक्शन हैं। जब तक वो एक दूसरे के साथ जो है संजीदगी से पहले अपने घर में बैठ के ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी पॉलिसी पड़ोसी मुल्क के साथ क्या होनी चाहिए, और फिर वो दो तरफा जो बाहमी ताल्लुक है उसके उस लेवल पे जो बातचीत है वो अगर नहीं की जाएगी तो कोई भी आ जाए तीसरा चौथा सालस, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे तो मैं नहीं समझता कि किसी अपना एक्स्ट्रा रीजनल पावर के बस की बात है। एक्स्ट्रा रीजनल पावर वही काम कर सकता है कि जो रीजनल प्लेयर जो है जिस चीज पे वो संजीदगी से आमादा हूँ।
साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के सबब हर चंद के वहाँ दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत कमी आई है, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान पे दर पे होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात ने लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या दहशतगर्द फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इस सिलसिले में जब सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड कंटेम्प्रेरी रिसर्च के सलमान जावेद से सवाल किया गया तो उनका कहना था,
जहाँ तक इस रिसर्जेंस का ताल्लुक है ये एक कंटिन्यूस स्ट्रीक है ہم اس کو تھوڑا سا اس لیے اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے کیونکہ یک کے بعد دیگرے کچھ واقعات ہوئے ہیں. حالانکہ اگر ہم ان کو بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہی سلیپنگ سیلز ہیں جو کہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کو جب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی موقع یا کوئی نہ کوئی ویکیوم ملتا ہے تو وہ اپنی کاروائی کرتے ہیں. ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے بہت بنیادی بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو وہ جسٹ آج پلان کر کے کل اٹیک نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے پیچھے ایک مہینے کی دو مہینے کی کوئی نہ کوئی پریپریشن ہوتی ہے, کوئی لاجسٹیکل سپورٹس ہوتی ہیں, پیسہ ان کے پاس آتا ہے, بارود آتا ہے, وہ ٹارگٹ کی ریکی کرتے ہیں, اس کے بعد ٹارگٹ کے بجا کے اٹیک کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے پوری ایک محنت ہوتی ہے ان کی جو کہ ایک دو دنوں کا کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ یہ وہ سلیپنگ سیلز ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ان کے پھیلے ہوئے ہیں, اور آپریشنز کے بعد جو یہ لوگ لو پروفائل ہو کے کسی نہ کسی جگہ پہ چھپے بیٹھے ہیں, جب بھی ان کو کوئی ویکیوم ملتا ہے یہ اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں. کچھ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ضرور ہو سکتے ہیں, جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایک کوئٹہ کے اندر اور اس کے بعد کرم ایجنسی میں ایک واقعہ ہوا ہے, تو اس میں ہم یہ ایک قیاس آرائی ضرور کر سکتے ہیں کہ شاید پیچھے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہینڈلرز نے ان کو کوئی ایسی بات کہی ہو جس کے بعد انہوں نے یکے بعد دیگر دو اٹیک کیے ہیں تاکہ پاکستانی قوم کو دوبارہ ایک نفسیاتی دباؤ میں لایا جا سکے. لیکن جو اقدامات ہیں اس کے اندر دوبارہ سے ہمیں صرف اور صرف یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آئی بی اوز ہیں یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں ان کو ہم بہت زیادہ ریگولرسلی تیز کر دیں تاکہ پورے ملک میں جو سلیپنگ سیلز جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر سکیں اور ان کو ہم ایلیمینیٹ کر سکیں.
اچھا سلمان جاوید صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہوا ہے داعش کا یا آئی ایس کا سب کانٹیننٹ میں, خاص طور پر افغانستان میں اور اب پاکستان میں بھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اچھا یہ ایک بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آج کل کے, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آئی ایس کا کوئی وجود معلوم نہیں ہوتا, لیکن اب اس کے فٹ پرنٹس نظر آ رہے ہیں, تو ایسا قطعا نہیں ہے. آئی ایس ایس جو ہے اس کی اگر آپ بات دیکھیں تو وہ سارے کے سارے آپ کو افغانستان کے کچھ علاقوں کے اندر نظر آتی ہے, اور انہوں نے آگے سے فرنچائز کیا ہے پاکستان کے اندر کچھ آرگنائزیشنز کو جو کہ اس وقت آف شوٹس ہیں ٹی ٹی پی کی یا لشکر جھنگوی کی. لشکر جھنگوی لالمی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر سرگرم ہے, اسپیشلی بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں, اور اس کو ہی آئی ایس ایس نے جو ہے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے اور اسی کو آگے سے فرنچائز کر کے اس طرح کی کاروائیاں کرواتے ہیں. کوئٹہ کے اندر اٹیک ہوا ہے اس کو دو آرگنائزیشنز نے سائملٹینسلی کہا ہے کہ یہ ہم نے کروائی ہے, ایک جماعت الاحرار جو کہ ٹی ڈی پی کی ہے اور ایک آئی سی ایس نے. تو اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ آئی سی ایس نے یا جماعت الاحرار نے بذات خود ہی آ کے کاروائی نہیں کی, بلکہ انہوں نے یہاں پہ لوکل جو آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں ان کو یہ آگے فرنچائز کرتے ہیں ان کے ہینڈلرز, اور پھر وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کاروائی جو ہے یہاں پہ کی ہے, صرف اور صرف یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر آئی سی ایس کا وجود ہے اور وہ یہاں پہ کاروائیاں کری ہے. یہاں پہ ہمیں نا دو بہت امپورٹنٹ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایس ایس کا جو فینومینا ہے یہ اینٹی شیعہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اینٹی حنفی بھی ہے. ہمیں یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ بیان جاری کرنا چاہیے کہ آئی ایس ایس کا سگنیچر یا آئی ایس ایس کا جو وجود ہے پاکستان کے موجود ہے. پاکستان ایک حنفی ڈومینیٹ علاقہ ہے, اور دوسری بڑی جو اس کے اندر اگر آپ کو کمیونٹی نظر آتی ہے تو اہل تشیع کی ہے. آئی ایس ایس جو ہے وہ اپنے آپ کو جو پریزنٹ کرتی ہے, ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ سیلفی کریٹ سے کرتی ہے, اور پاکستان کے اندر کہیں چوتھے نمبر پہ جا کے اگر کوئی کمیونٹی آتی ہے تو وہ سلفیوں کی آتی ہے. تو اس لیے ہم تو بالکل اس بات کو ہمیں رد کر دینا چاہیے کہ آئی ایس ایس کا کوئی بہت اسٹرانگ ہولڈ جو ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ اس طرح نظر آئے. شروع شروع میں کچھ آف شوٹ تھیں کچھ آرگنائزیشنس کی جو سلفیوں سے تعلق رکھتی ہیں یا اہل حدیث جو ہمارا طبقہ ان سے تعلق رکھتی ہیں, اور انہوں نے آئی ایس ایس کو جوائن کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ان پہ بہت شدید کریک ڈاؤن ہوا تھا, اور اس کے بعد سے آج تک پاکستان کے اندر ڈائریکٹ آئی ایس ایس کا کوئی بھی ہب یا سگنیچر ہمیں نظر نہیں آتا. جو کچھ نظر آتا ہے وہ ایک فرنچائزڈ ایفرٹ نظر آتی ہے پاکستان کے اندر, جو یا تو لشکر جھنگوی لالمی کے ذریعے کی جاتی ہے یا کسی اور آرگنائزیشن کے تھرو.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلمان جاوید صاحب کہ جو اس وقت صورت حال ہے کہ عراق میں بھی ان کے اوپر بہت بری طرح سے مار پڑ رہی ہے, اور سیریا میں بھی اب وہ رکہ ان کے ہاتھ سے تقریباً نکلتا جا رہا ہے, تو یہ جو انہوں نے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی صورت حاصل کر لی ہے, کیا یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے؟
دونوں صورتوں میں یہ خطرناک ہے, بلکہ جو پہلی صورتحال تھی جو انہوں نے عراق اور سیریا کے اندر لے کر آئے تھے جس کے اندر یہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے آلموسٹ ایک اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہے تھے, وہ زیادہ خطرناک تھی. ابھی یہ لوگ پھیل گئے ہیں, ان کا محاذ پھیل گیا ہے, اور پروکسیز کے لیے محاذ کا پھیلنا ایک اچھی بات نہیں ہے. اس میں القاعدہ کے فنومنا کو اگر آپ سامنے رکھیں تو القاعدہ میں بھی اسی طریقے سے تھا کہ ہمیں بظاہر ایسے نظر آتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ القاعدہ کی سینٹرل کمانڈ کے تھرو یا ان کے تھرو پروسیس ہو کے ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اسامہ بن لادن کو یا ایمن الزواہری کو ان کے ٹاپ ٹیئر یا ایون سیکنڈ ٹیئر کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی کاروائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے. ہاں اس کا جب وہ دیکھتے تھے کہ کاروائی ہو گئی ہے وہ بندہ جس نے کاروائی کی ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو القاعدہ سے ایسوسیٹ کروا دیتا تھا اپنی کسی ویڈیو یا میسج کے تھرو, تو تب اسامہ اور الزواہری یا ان کا کوئی دوسرا کمانڈر جو ہے اس کو فون کر لیتے تھے. ابھی آئی ایس ایس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. یہ لوگ ایک ڈیسینٹرلائزڈ پروکسی کی طرف بڑھ رہے ہیں, بڑھ چکے ہیں. اب افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بیس تو انہوں نے بظاہر کی ہوئی ہے, جو کہ ادھر بغدادی تھے جو کہ ابھی رومر جن کے وہ مارے جا چکے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ اپنا تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں. لیکن جو ایک سینٹرلائزڈ ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی ایز اے اسٹیٹ ایکٹر. جیسے کہ افغان طالبان کا ایک فنومنا تھا کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے تھے, اور پھر انہوں نے اپنی ساری سینٹرلائز کمانڈ کے تھرو افغانستان کے اندر ایک اپنی حکومت بھی قائم کی تھی. لیکن آئی ایس ایس کا جو فنومنا ہے یہ پیورلی ایک پروکسی کے طریقے سے چل رہے ہیں, اور اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ڈیسینٹرلائز ہونے کی وجہ سے ان کو ریسورسز, لاجسٹکس, یہ اس علاقے کے جو مختلف قوتیں بیٹھی ہیں ان سے حاصل کرنی پڑتی ہیں. جب یہ ان سے حاصل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے ہینڈلرز بھی وہی بنیں گے. پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اس ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو وہاں پہ جا کے ہٹ کرنا شروع کریں.
آپ نے ابھی ابوبکر البغدادی کا ذکر کیا, اور رشینز کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ایئر اٹیک میں ان کو مار دیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا چونکہ یہ شعبہ ہے اور آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں, کیا اطلاعات کیا ہیں ابوبکر البغدادی کے بارے میں؟
جو زیادہ تر اطلاعات ہمیں وہاں سے آئی ہیں اور گراؤنڈ سے بھی جو ہمیں کچھ لوگوں نے جن سے ہمارا رابطہ رہتا ہے تو ان سے بھی ہمیں یہی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں ہے. لیکن یہ ایک پیٹرن ہے پورا. اگر آپ دیکھیں تو جب مصعب الزرقاوی کو ہٹ کیا تھا تو اس کے بعد بھی اسی طریقے سے بہت عرصے تک اس کو چھپائے رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو ایکسپوز کیا گیا. ملا عمر کا بھی یہی سین تھا. اسی طریقے سے ابھی جو ہم لوگ دیکھیں یہ جو ریسنٹلی اسامہ بن لادن والا جو تھا وہ جب تک ایبٹ آباد آپریشن کا پردہ صحیح طریقے سے سامنے نظر نہیں آیا تب تک ان لوگوں نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا. تو یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنی جو ٹاپ ٹیئر ہوتی ہے اگر اس کے اندر کوئی ہٹ ہو جاتا ہے یا کوئی وہ گزر جاتا ہے تو اس کو ایک دم ایکسپوز نہیں کرتے. تو قیاس رائی ابھی اور بڑی مضبوط قیاس رائی یہی ہے کہ رشینز کا کلیم جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے.
اور سامعین, اب ہماری گفتگو ہوگی مشرق وسطی کے حوالے سے, جہاں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں اور قطر کے درمیان تنازع جاری ہے, اور سعودی عرب نے اس کا بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے قطر کو مطالبات کی ایک فہرست پیش کرتی ہے. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے پولیٹیکٹ کے سینئر ریسرچر عارف انصار سے, جن کا کہنا تھا
نے اپنی ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے اور اس میں بھی کافی تاخیر کے بعد اور اس کے بعد کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کافی میرا خیال ہے اس میں اپنی خفگی کا اظہار کیا کہ اتنی ڈیلے کیوں ہے, اور شاید اس بات پہ بھی کچھ کنسرن تھا کہ وہ وضاحت نہیں کی جا رہی تھی کہ کنڈیشنز ہیں کیا. تو اس میں کچھ ابہام ہے میرا خیال ابھی بھی کہ اصل میں وجوہات ہیں کیا قطر کے ساتھ جو بدمزگی ہوئی ہے اور جو سٹیپس لیے گئے ہیں ایسا, لیکن ظاہری بات ہے اس کی امپلیکیشنز تو کافی سنگین ہیں, کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس ریجن پہ اس کا اثر پڑا ہے جو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈویژن آئی ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے ایران بیک گراؤنڈ میں ہے کیونکہ قطر کے تعلقات ایران کے ساتھ نیوٹرل تھے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں, اور اس میں اور بھی وجوہات ہیں جس طرح کہ وہ قطر کا دیرینہ مسلم برادرہڈ کا بھی سپورٹ وہ کرتے رہے ہیں, حماس کے ساتھ بھی رہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بات بھی ہے کہ قطر اپنی سافٹ پاور کو بہت افیکٹولی یوز کرتا رہا ہے, اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اب وہ آگے ورلڈ کپ بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, اور شاید وہ بھی گرج رہی ہے سعودی عرب کی یا دوسرے ممالک کی قطر کے خلاف. لیکن اب یہ جو پیدا ہو گئی ہے ڈویژن, تو اس کی وجہ سے جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں جس کو ہم پولیٹیکٹ کے لحاظ سے پیریفرل مسلم پاورز کہتے ہیں, جس میں ایران تو خیر ہے ہی ہے, ترکی, پاکستان بھی آ جاتے ہیں, اور ان کے اوپر بھی مزید پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ سائڈ چوز کریں. اب اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ترکی تو آپ پہلے ہی شاید قطر کے قریب تھا, کیونکہ قطر کی جو پالیسی رہی ہے فارن پالیسی اور یا ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ پالیسی ہے وہ قطر کے قریب تھی, اور خاص کر پھر وہی انہی معاملات میں جو کہ آپ کہہ لیں کہ حماس سے ریلیٹڈ ہے یا مسلم برادرہڈ سے ریلیٹڈ ہے. ایجپٹ میں بھی جو ان کے تعلقات رہے تھے, وہ مرسی صاحب کی حکومت جس کو ہٹا دیا گیا تھا ان کے وہ قریب تھے کافی, اور مرسی صاحب بھی ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ وہ مسلم بردرہڈ سے ان کا تعلق تھا. خطے میں تو جو ڈویژن ہو رہی ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ دوسری اسلامی ممالک پہ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے سعودی عرب خاص طور پہ وہاں وہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے دینی لحاظ سے، اور اس کی وجہ سے جو سعودی عرب پوزیشن لے رہا ہے، پریشر ڈال رہا ہے، تو دوسرے ممالک پہ بھی اب کافی اثر انداز ہو رہا ہے.
اگر آپ شام کی صورتحال دیکھیں، عراق کی صورتحال دیکھیں، یمن کی صورتحال دیکھیں، اور اب یہ نیا سعودی اور قطر کا جو تنازع پیدا ہو گیا اس کو دیکھیں، تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملتا ہے کہ اس وقت مسلمان بری طرح سے آپس میں منقسم ہو چکے ہیں اور ان کے درمیان تعمیری انداز کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا؟
کہہ سکتے ہیں بالکل، اور اس میں یہ جو کیمپین اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے اس کی بڑا سینٹرل رول ہے، اور جس طرح ہم ماضی میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اس کی پروگریشن جس طرف جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، خطرناک طرف جا رہی تھی، خاص طور پہ جو ممالک خطے کے ہیں. اگر ہم اس کو مغرب کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، امریکہ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ پکچر لگتی ہے، نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیشہ گلا رہا ہے کہ جو یہ کنٹریز ہیں خاص طور پہ گلف کے، وہ جو ہیں اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھا رہے، وہ کیمپین میں آگے بڑھ کے حصہ نہیں لے رہے، اور ماضی میں ان کا انحصار مغرب کی طرف زیادہ رہا، ان کے اوپر زیادہ رہا کہ وہ اس کو لیڈ کریں، اور خاص طور پہ عراق اور عراق میں تو پہلے سے انوالو تھے نیٹو کی فورسز، امریکہ کی فورسز بھی، لیکن ابھی اس کی جو پروگریشن ہوئی اور جب نئی تصویر آگے بن رہی ہے، اب اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ملک لگ رہا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اب وہ رول اپنانا چاہ رہے ہیں، اپنا رہے ہیں جو ماضی میں مغرب کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر پریشر رہا ہے. اس سے پہلے اسٹریٹجی جو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ مغرب کہتا تھا کہ ہم آپ کو ملٹری اور ادر وائز جو بھی سپورٹ چاہیے وہ ہم فراہم کریں گے، اور وہ کر بھی رہے تھے، لیکن آپ آگے بڑھیں، اور اب وہ لگتا ہے کہ آگے بڑھیں، لیکن وہ آگے بڑھنے میں وہ اوور بورڈ چلے گئے ہیں شاید، اور اس وجہ سے ایک خطرناک سچویشن پیدا ہوئی ہے، کیونکہ جو کہ ایک نیریٹو ہے ریجن میں، ظاہری بات ہے ایکسٹریمسٹ کا ایک اپنا نیریٹو ہے، اور جو یہ ریجن کے کنٹریز ہیں ان کی اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی بھی ویک رہی ہے. گلف کنٹریز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، سعودی عرب بھی ہے، عرب سپرنگ کے بعد اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل کریڈیبلٹی کو کوشچن کرتے رہے ہیں، اور جو شام میں سچویشن بنی، لیبیا میں، دوسرے ممالک میں، وہ سب کو پتہ ہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو خطرناک سچویشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بن رہی ہے، کہ ظاہری بات ہے اگر یہ ممالک اوور بورڈ چلے جاتے ہیں اور اپنے بیلنس کو نہیں رکھ پاتے، تو وہ جو ایکسٹریمسٹ کا نیریٹو ہے یا کم از کم اس ان موضوعات سے ریلیٹڈ ہے وہ زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ اپنا بیلنس رکھ سکیں، اور اس میں پھر دوسری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو ہم ماضی میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ القاعدہ داعش سے ریلیٹڈ جو بات ہے اس میں تو سب میں یونینیمیٹی ہے، اس پہ سب اگری کرتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. اس سے دوسری لیئر پہ جب آ جاتے ہیں ہم القاعدہ اینڈ ایسوسیٹ کی بات آ جاتی ہے، یا داعش اینڈ ایسوسیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں مختلف نوعیت کے شام میں بھی ریجن میں بھی، وہ تو بڑی پولیٹیسائز ہیں، اس میں تو پولیٹیکل اینگلز انوالوڈ ہیں، اور جو گلوبل پاور ٹسلز ہے وہ بھی انوالوڈ ہے. تو اس لیے یہ جو خطرناک سچویشن بن رہی ہے، اور جو آپ نے سوال کیا کہ جو مسلم کنٹریز کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہیں وہ خطرے میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان یہ جو مختلف قسم کے گروپس ہیں اس میں جو ہیں مختلف کنٹریز کی پالیسیز ڈفرینٹ ہیں، اس میں انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، اور اس میں عالمی پاور کی پالیسیز بھی ڈفرینٹ ہیں.
نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں جو ہولیسٹ پلیس ہے اسلام کی، وہاں پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی جس کو فائل کیا گیا سیکورٹی فورسز کی جانب سے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک پولیٹیسائز قسم کا واقعہ تھا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی یہ چل رہے ہیں، جیسا آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے پچھلے سال ہی ہوا کہ مدینہ منورہ کے قریب شاید ایک واقعہ ہوا تھا، اب یہ مکہ کا ہے، اور اس طرح کے بیانات ہیں آگے پیچھے، گروپس کلیم کرتے رہے ہیں کہ وہ، ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ایک پالیٹکس ہے کہ مکہ اور مدینہ جو دینی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہ جس کے پاس بھی ہوتے ہیں ان کو ایک ریلیجیس کریڈیبلٹی ملتی ہے، اور ظاہری بات ہے سعودی عرب کو بھی وہ ریلیجیس کریڈیبلٹی حاصل ہے جس کو وہ یوز بھی کر رہا ہے. اس لیے اس لحاظ سے جو واقعات ہیں ان کی بڑی سینسیٹیوٹی ہے، اور لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیسائز شاید اس اینگل سے دیکھنا ان حالات میں ذرا میرا خیال ہے اتنا موضوع نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ خطرات ہیں اور جس طرح کی اب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ خطرات مزید بڑھیں گے, خاص طور پہ جو یہ دینی اہمیت جن علاقوں کی ہے. ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ عراق میں اور شام میں بھی اس طرح کے مقدس مقامات کو حملہ کیا بھی جا رہا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا بھی جا رہا ہے.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جہان رنگ اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اور اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.